حجاب بحیثیت متبادل نظریہ، زیر نظر مضمون ڈاکٹر کیتھرائن بل کی کتاب ری تھنکنگ مسلم وومن اینڈ دا ویل کی ایک باب کا ترجمہ اور تلخیص ہے۔ انہوں نے ٹورنٹو یونیورسٹی سے سیاسیات میں پی ایچ ڈی کی اور 1994 میں اسلام قبول کیا۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف اور کئی علمی و دینی اداروں سے وابستہ ہیں۔ مترجم ہاشمی سید وہاج الدین۔ اس مضمون میں میرا مقصد 21ویں صدی کے سرمایہ دارانہ صارفیت پر مبنی کلچر میں حجاب کے مفہوم کے ایک مثبت نظریہ کی تشکیل ہے۔ میرا استدلال ہے کہ چونکہ سرمایہ داریت جسم اور مادہ پرستی پر زور دیتی ہے، اس لیے حجاب کا استعمال عورتوں کے لیے با اختیار بنانے اور انہیں آزادی فراہم کرنے کا تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے مردوں کی نظروں اور سرمایہ داریت کی جانب سے عورت کے جسم کو مال تجارت بنانے کے تعلق سے حقوقی نسواں کے علم برداروں کے دلائل کا تجزیہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ حجاب ان دونوں ضرر رساں پہلوؤں سے مقابلہ کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ اس میں میں نے حجاب پر کی جانے والی بعض عام تنقیدوں کا جائزہ لے کر ان کی تردید کی ہے۔ مثال کے طور پر، حجاب ایک ایسا لباس ہے جو نسوانیت کا گلا گھونٹ دیتا ہے، عورت کو صرف جنسی تسکین کی شے کے طور پر پیش کرتا ہے اور انہیں اپنی پسند کے حق سے روکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں حجاب کو ایک ایسی مذہبی روایت کے باب الداخلہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس سے وابستگی جدید مادہ پرستی کے تباہ کن اثرات کا مقابلہ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ آزادی اور تحفظ۔ مین اسٹریم صحافت کے لیے لکھتے ہوئے ناہید مصطفیٰ اور سلطانہ یوسف علی، دو افراد جن سے مصنف نے گفتگو کی، نے حجاب کو مغرب کے مقبول عام صارفیت پر مبنی کلچر کے ظالمانہ پہلوؤں سے آزادی کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس میں انہوں نے حامیان حقوق نسواں کے دو تجزیوں کو بیان کیا ہے۔ اول، سرمایہ دارانہ کلچر میں عورت کے جسم کو مادی اور تجارتی شے سمجھنا، اور دو، مثالی حسن کی ترویج کے ذریعے عورت کو پہنچنے والے نقصان کا تجزیہ کیا ہے۔ اور بیچ بورڈو، وولف، اسشر، میکنک، ڈارکن اور دیگر کئی حامیان حقوق نسواں نے مغربی تہذیب میں عورت کی تصویر کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے نسوانی جسم کو مادی شے بنانے اور اشتہارات، فحش نگاری، آرٹ، سینما وغیرہ میں اس کے استعمال کے مسئلہ کا جائزہ لیا ہے۔ ان کا اصل استدلال یہ ہے کہ نسوانی جسم کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے جس سے مردوں کی نظروں اور مردوں کی خواہش کی تسکین ہوتی ہے، کیونکہ عورت خوبصورت ہوتی ہے اور اس کا جسم جنسی خواہش کو ابھارتا ہے۔ فنون لطیفہ، یعنی خاص کر عورت کی اریانی کے اصناف اور فحش نگاری میں، عورت کو عام طور پر ایک تابع اور اکثر لیٹے ہوئے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ مرد کی ملکیت ہے جسے وہ اٹھا لے جائے۔ گرچہ کسی تصویر یا فلم میں اٹھا لینے کی منظر کشی ہوتی ہے، لیکن حقوق نسواں کے بعض علم برداروں نے یہ بحث کی ہے کہ عورت کی ایک ایسی منظر کشی کے اثرات حقیقی زندگی میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عورت کو مرد کے جنسی استعمال کی شے کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ مزید برآں، عورت کے جسم کی یہ نمائش صرف فنون لطیفہ تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں اس کی تصویریں ہوتی ہیں، بالخصوص اشتہارات میں، ہر طرف یہی شبیہ پائی جاتی ہے۔ عورت کے جسم کو بکنی، مختصر لباس میں کار کے عقبی حصے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، ایک عورت کے پیر کو اناج کے ڈبے سے باہر نکلا ہوا دکھایا جاتا ہے، گیٹ مور ککس آؤٹ آف ککس۔ اگرچہ حقیقت میں فروخت کی جانے والی اشیاء اور نسوانی جسم کی جنسی کشش کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر وہاں جسم خریدار کی کشش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی تصویریں صنف مخالف میں ہیجان پیدا کر دیتی ہیں اور اس خیال کو تقویت پہنچاتی ہیں کہ عورتوں کے جسم اشیاء ہیں۔ یہ استدلال کیا گیا ہے کہ عورت کی اس طرح کی نمائش سے عورت انسان کے درجے سے گر جاتی ہے، یہ عورت کو استعمال کی شے بنا دیتی ہے اور ان کی شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے۔ عورت کی اس حالت کو تبدیل کرنا اور اسے بہتر بنانا حامیان حقوق نسواں کے منصوبے کا ایک اہم جز ہے۔ مصطفیٰ اور یوسف علی حجاب کو عورت کے اشیاء تجارت یا نمائش کی شے بننے کے جال سے نکلنے کا راستہ سمجھتے ہیں، جو ان کی شخصیت میں سے کچھ تو انہیں واپس لوٹ آتا ہے۔ ان کو یقین ہے کہ حجاب عورت کو نمائش کی شے بننے سے بچاتے ہوئے مرد کی نگاہوں کے مضر اثرات کو دور کرتا ہے۔ وہ دونوں یہ بھی کہتے ہیں کہ حجاب میں آزادی ہے، کیونکہ یہ عورت کو حسن کی غارت گر کھیل کی تباہ کاریوں سے بچاتا ہے۔ خوبصورتی کا کھیل یہ ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو ایسے خوبصورت پیکروں میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہیں جنہیں وہ اپنے ارد گرد دیکھتی ہیں۔ لمبے و ڈھیلے لباس پہن کر اور اپنے بالوں کو اسکارف سے ڈھانک کر وہ فیشن انڈسٹری اور عورتوں کا استحصال کرنے والے دوسرے اداروں کی قید سے آزاد محسوس کرتی ہیں جن میں وہ معلق پینڈولم کی طرح قید تھیں۔ یوسف علی۔ خوبصورتی کے کھیل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر کے وہ خود اپنے اسلامی ورثے کی ایک علامت کو آزاد کر رہی ہیں جسے دوسرے لوگ کسی اور سیاق میں ظالمانہ سمجھتے ہیں۔ اس طرح حجاب کا انتخاب کر کے وہ عورتوں کے متعلق ایک غالب تہذیب، مغربی کے تصورات، یعنی عورت کو فیشن زدہ لباس میں اور نازک و خوبصورت بن کر رہنا چاہیے، کہ بالمقابل مضبوط مسلم عورت کی شناخت اور ایک اقلیتی شناخت کی تعمیر کر رہی ہیں۔ وہ تصور حسن کے طاقتور خیالات سے مزاحمت، ان کے خلاف بغاوت اور ان سے مقابلے کے لیے اپنے اسلامی ورثہ کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ اور اس طرح کا ذہن رکھنے والی مسلم خواتین کے لیے مغرب میں حجاب ایک جوابی تدبیر ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس اس غلط شعور کا اپنا ایک الگ بیان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے سینے کو اوریاں رکھنے کے حق سے عورتوں کو مساوی مقام نہیں ملے گا، جیسا کہ بعض لوگ اس کا یقین دلانا چاہتے ہیں۔ اس طرح معاملہ کا رخ حقوق نسواں کے ان حامیوں کی جانب موڑ دیا گیا جو نوجوان عورتوں کی جانب سے حجاب کی حمایت کو ان کی غلط شعور کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ حجاب اور نسوانیت، جو لوگ عورت کے جسم کی نمائش کو جائز اور مناسب سمجھتے ہیں، ان کے نقطۂ نظر سے اسے چھپانا نسوانیت اور خوبصورتی کو کچلنے کے مترادف ہے، اور باپردہ مسلم خواتین کے ہلکے بھورے رنگ کے لباس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان کی نسوانیت اور جنسیت کو مسترد کیا جا چکا ہے۔ میں نے اس مفروضے کے ازالے کے لیے چار نکات پیش کیے ہیں۔ اول، یہ کہ عورت ہر وقت حجاب پہنے نہیں رہتی، گرچہ اسے عام طور پر ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ حجاب کوئی عوامی یا نجی لباس نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق غیر متعلق یا متعلق مرد کی موجودگی یا غیر موجودگی سے ہے۔ لہٰذا جب کوئی عورت اپنے رشتہ دار مردوں یا عورتوں کے درمیان ہوتی ہے، تب وہ پردہ نہیں کرتی۔ اسی طرح باہر بھی جب وہ غیر مردوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے، تو اسے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوم یہ کہ عورتوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ خود اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے اچھے لباس ضبطن کریں۔ سوم، چونکہ سماجی تقریبات زیادہ تر علیحدگی میں انجام پاتی ہیں، اس لیے عورتیں اکثر مردوں کی غیر موجودگی میں مجتمع ہوتی ہیں۔ ان موقعوں پر بیشتر خواتین بناؤ سنگھار اور عمدہ آرائشی لباس پہننا پسند کرتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ قابل دید موقع دلہن کا عروسی جلوہ ہوتا ہے، جس میں عورتیں اپنا سب سے خوبصورت لباس پہنتی ہیں۔ ان میں سے بعض موقعوں پر مہندی کے ڈیزائن سے ایک دوسرے کا ہاتھ سجانے میں اپنا وقت صرف کرتی ہیں۔ ان مواقع پر گانا اور رقص عام بات ہے۔ میں نے عمر رسیدہ عورتوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ناچ کر، تالیاں بجا کر اور اپنی کمروں کو مٹکا کر اس شرمیلی سمٹی سمٹائی دلہن کو اس بات کے لیے اکسا رہی ہوتی ہیں کہ وہ اور بھی جوش سے اپنی کمر اور جسم کو حرکت دے۔ اور چوتھے یہ کہ عوامی مقامات پر مرد کی نگاہوں سے نمٹنے کے لیے حجاب اور عورتوں کی دوسری حکمت عملیوں، جیسے بعض حامیان حقوق نسواں کے عام طریقے، یعنی سر مونڈنے میں پائی جانے والی مماثلتوں کو واضح کیا ہے۔ حجاب جنسیت، آزاد خیال اور حامیان حقوق نسواں دونوں کا یہ خیال ہے کہ انسانی رویہ اور خواہش سماجی طور پر تشکیل پاتے ہیں۔ حجاب کے طرح کا کوئی بھی طرز عمل جو مرد و عورت کے روایتی امتیاز میں اور اضافہ کرتا ہو، وہ درست نہیں ہے۔ پردے کے احکامات سے متعلق اور مرد و عورت کے لباس میں فرق کے بارے میں خود قرآن نے تفصیلی وضاحتیں نہیں کی ہیں، تاہم اس میں دو اجمالی ہدایات ملتی ہیں جو کافی ہیں۔ جب ہم اس سلسلے کی قرآنی آیات کا جائزہ لیتے ہیں، تو اس میں عورتوں کے لیے ہدایات ملتی ہیں، جیسے سورہ نور آیت نمبر 31 میں کہا گیا ہے کہ وہ خمورہن، عام طور پر اوڑھنی بطور حجاب کو اپنے سینوں پر ڈالے رہیں، اور سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں کہا گیا ہے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں جب وہ باہر نکلیں، کہ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ میرے خیال میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عوامی مقامات پر مرد و زن کے اختلاط میں عورت کو نقصان ہو سکتا ہے، اور ایسے موقعوں پر ایک چادر ڈال لینے سے نقصان کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے قطعیت کے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ کس طرح کا یا کون سا کپڑا زیادہ معاون ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم سورہ نور کی آیت کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں، جس میں مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کا اشارہ مردوں کی نگاہوں کی جانب ہے، جس کا اس سے قبل تجزیہ کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ مرد کی جنسی خواہش کے لیے نظر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جنسی تفریق اس وقت خطرناک ہو سکتی ہے جب مرد و عورت اور اعلیٰ و ادنیٰ کے درمیان امتیاز کو مذہبی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اسے زندگی، تعلیم اور رائے دہی جیسے بنیادی حقوق سے عورت کو محروم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ صدیوں سے جاری تھا۔ تاہم قرآن مرد و عورت میں اس طرح کے امتیاز اور فرق کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یقین سے یہ کہوں گی کہ مرد و عورت کے درمیان یہ بنیادی مساوات کا اعلان ہے، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر एक में फरमाया गया, लोगो अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। अवामी मकामात पर खातीन के लिए जो दायमी नुकसानात हो सकते हैं, कुरान हमारे लिए उसकी वजाहत पेश कर रहा है। औरत के पर्दे को औरत या मर्द की लाजमी शनाख्त से ज़्यादा एक हिकमत अमली के तौर पर बयान किया गया है। आखिर में उम्र रसीदा खातीन को बेनकाब रहने की इजाज़त दी गई, सूरह नूर आयत नंबर 60। यह आज़ाद ख्याली या माबाद जदीद हालत के बरअक्स है, जिसमें यह तवक्को होती है कि इख्तलात का अमल औरत पर मर्द के तसल्लुत और उसकी हरासानी के को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। जबकि कुरान कहता है कि यह इंसानी वजूद की एक मुस्तकिल खसूसियत है, उसका लाजमी मतलब हयातियाती जबर नहीं है कि एक्स वाई क्रोमोसोम्स से मुराद औरत पर जबर करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर मर्द औरतों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, बल्कि इख्तलात का ये अमल मर्द के उस किस्म के रवैये को मुस्तकिल तौर पर दोहराता रहता है। लिहाजा मेरा इस्तदलाल ये है कि हिजाब औरत की जिंसी ख्वाहिश से इनकार नहीं करता, सिर्फ वही समाज बेहतर खिदमत अंजाम दे सकता है जो घर और घर से बाहर और ख़ासकर अवामी ज़िंदगी में मर्द औरत की जिंसी ख्वाहिश पर नज़र रखता हो। हिजाब और पसंद। हिजाब की तरफ लौटने की तहरीक के आलिमों के अलावा अमूमी तौर पर मगरबी इस्कॉलर्स भी औरतों के हिजाब को पसंद करने के मुतालिक शक में मुबतला हैं। एक पुख्ता एतिकाद यह है कि औरतों पर पर्दे को इख्तियार करने के लिए दबाव डाला जाता है, इसके लिए बड़ी चालाकी से उनकी जहन साजी की जाती है। ये ख्याल कुछ इस तरह है, अगर आपने हिजाब इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया है तो ठीक है, दरअसल समाजी रवायात ने आपको यह यकीन करवाया है कि हिजाब एक अच्छी बात है, ताहम अगर तुम वाकई एक औरत की हैसियत से अपनी दिलचस्पी को जानती तो तुम्हें यह मालूम होता कि पर्दा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। चुनांचे पर्दा करने के इंतखाब का फ़ैसला इस बात की अफसोसनाक अलामत है कि आपकी जहन साजी की गई है। तरहकीकत मुसलमान बनने से पहले मैं ऐसा ही सोचती थी। किसी फ़र्द के अपने रहन सहन और उस यानी मर्द या औरत के इख्तियार की अहलियत के दरमियान ताल्लुक बहुत पेचीदा होता है, क्योंकि उसकी पसंद हमेशा उसकी तहजीब के काबिल कबूल और नाकाबिल कबूल अनासर के दरमियान महदूद होती है। हत्ता के मगरिब में भी जहां बहुत ज़्यादा आज़ादी पाई जाती है, वहां भी लोगों की पसंद के अपने मेयारात हैं। इस मौजू पर मैंने किताब के बाब सोम में बहस की है। अक्सर मगरबी माशरों में आज भी औरतों से यह तवक्को की जाती है कि वह अवामी मकामात यानी सिवाय मखसूस मकामात जैसे उरियानियत के साहिल या कैंप पर अपने सीने न खोलें। सीने के खुला न रखने की इस पाबंदी के बिना पर कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि औरत अपनी तहजीब की वजह से अपना सीना छुपाने पर मजबूर है। बेशतर खातीन इस पाबंदी को कबूल करती हैं और उनका यह एहसास होता है कि उन्होंने अपनी पसंद से ऐसे कपड़े पहने हैं जिनमें सीना छुपा रहे। हिजाब का भी यही मामला है, बहुत सारे मुस्लिम माशरों में यह तहजीबी तौर पर मुसल्लमा लिबास है जिसे मुस्लिम खातून अपनी पसंद से इख्तियार कर सकती है। अगरचे ऐसे माशरे भी हैं जिन्होंने हिजाब को कबूल नहीं किया है, तुर्की इसकी हालिया मारूफ मिसाल है। बिलाशुबा मेरी इस बहस का इतलाक़ उन माशरों पर होता है जो औरतों को अपनी पसंद की वाकई इजाज़त देते हैं, उनमें ईरान और तालिबान का अफ़गानिस्तान जैसे मकामात शामिल नहीं हैं जहां औरतों को बज़ोर क़ानून बेपर्दगी से रोका जाता है, या समाजी शोरिश के दौर की मुस्लिम दुनिया जहां हिजाब को वफादारी की अलामत के तौर पर देखा जाता था और ज़बरदस्ती पर्दा करने के लिए उन पर तशद्दुद किया जाता था। औरतों के ख़िलाफ़ इस किस्म का तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। यहाँ मेरी गुफ्तगू हिजाब और पसंद के ताल्लुक के बारे में उन माशरों से मुतालिक है जहाँ हिजाब को इख्तियार करने या न करने की हकीकी आज़ादी पाई जाती है। हिजाब और मज़हब। मज़हबी अहकाम के बायस और पाकदामनी के लिए जब कोई मुस्लिम खातून यानी बाबे दोम में मज़कूर मुझे इंटरव्यू देने वाली कई खातिन की तरह हिजाब को शूरी तौर पर पहनती है तो ये इस्लामी अकीदे का एक अहम बाब बन जाता है। दुनिया के दीगर बड़े मज़ाहिब की तरह इस्लामी तालीमात भी मौत के बाद की ज़िंदगी पर ज़ोर देती है और ईमान लाने वालों को आगाह करती हैं कि दुनियावी साजो सामान की हिर्स में गुम न हो जाओ। कुरान लोगों के जहनों को क़यामत के दिन की जानिब मुतवज्जह करता है जहां हर इंसान के अच्छे और बुरे आमाल मीज़ान में तोले जाएंगे। परहेज़गारी जिसमें लिबास भी शामिल है उसकी जानिब हमें तकरार के साथ याद दहानी करवाई गई है और यह तमाम दुनियावी मालूमता से बहुत ज़्यादा अहम है। गरचे एक नेकी के तौर पर भी हिजाब इस्तेमाल करने से बाइख्तियार बनाया जा सकता है, लेकिन दरहकीकत ये सिर्फ़ एक इब्तदाई सतह है। सही मुस्लिम की एक हदीस में है कि अल्लाह तुम्हारी शक्ल व सूरत या तुम्हारी दौलत को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। हदीस नंबर 2564। ایک دوسرے طریقے سے جب حجاب کو مذہبی حکم کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے تو اسے سرمایہ دارانہ مادہ پرستی کے کلچر کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ کھانے میں بے ترتیبی اور جسمانی عدم تسکین مغرب میں تباہ کن حد تک پہنچ چکے ہیں، لیکن ایسا صرف اسی تہذیب میں ممکن ہے جو اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ انسانی جسم کی ساخت کے بشمول ہر چیز اللہ کی مرضی سے تشکیل پاتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تہذیبی روایات اور تہذیب کی شکل انسانی جسم پر ہی ہو، گویا کہ حیاتیاتی جسم کے مانند کوئی شے ہی نہ ہو۔ تاہم یہ بات بھی صحیح ہے کہ کوئی فرد بغیر آپریشن کے اپنے جسم کی ساخت کو بہت زیادہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی صحت مند غذائی حدود پر قائم رہتا ہو، یعنی بھوک کم کرنے والی دوا کے بغیر، تو اسے ورزش اور کم خوراک استعمال کرتے ہوئے صرف کچھ معمولی چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ کسی فرد کے لیے اپنے جسم سے خوشی اور تسکین کا قرآنی پیغام یہ ہے کہ خدا نے ہماری شکل و صورت بنائی ہے، وہی ہے جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں جیسا چاہا ویسی تمہاری شکل و صورت بنائی، سورۃ النساء آیت نمبر 6، اور اسی نے ہمیں بنایا، بہترین ساخت پر پیدا کیا، سورہ 3 آیت نمبر 4۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صحت مند رہنے اور متوازن غذا اور ورزش کی نصیحت کرتے تھے۔ اس طرح اسلام سرمایہ دارانہ مادہ پرستی کا مد مقابل بن گیا۔ حجاب کو اختیار کرتے ہوئے مسلم خواتین ایک ایسے پختہ ایمان کی روایت کو قبول کرنے لگی جو مادہ پرستی کے تباہ کن نتائج کا مقابلہ کرنے کے لیے مثبت تدبیر فراہم کرتا ہے۔